Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin فأهويت لعندي عخفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. سيدنا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک سفر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا، آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، کیونکہ میں نے اپنے پاؤں پاک کر کے صاف کر کے یعنی وضو کر کے پہنے تھے. فمسح علیہما، تو آپ نے ان کیا. فی سفر، ایک سفر میں. اور جو کمان تھا کہ میں یا موزے جرابے اتارنے کے لیے جھکا، لئن دیا تاکہ میں ان کو اتاروں، خفائی ہی آپ کے دونوں موزوں کو، دعہما ان دونوں کو چھوڑ دیجئے، رہنے دیجئے، طاہرتین دو پاکیزہ صاف ستھرے. اور یہاں طاہر سے مراد وضو ہے. مسح، مسا کیا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی نے اگر وضو کر کے جرابیں موزے پہنے ہوئے ہوں تو دوبارہ وہ وضو کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اس کو جرابیں یا وہ انہی جرابوں پر، انہی موزوں پر مسا کر سکتا ہے. اور مسا کا طریقہ یہ ہے، پورا وضو بالکل اسی طرح کرے گا جس طرح عام روٹین میں وضو کیا جاتا ہے، لیکن جب پاؤں دھونے کی باری آئے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی پاؤں دھو کر اوپر جرابے پہن چکا ہوگا، تو اپنے بائیں ہاتھ کو پاؤں کے اوپر والے حصے پر ایک دفعہ پھیر دے گا، پہلے دائیں پاؤں پر پھر بائیں پاؤں پر، تو یہ اس کا مسا کمپلیٹ ہو گیا. اسی طرح اس کے متصل بعد جو حدیث آتی ہے وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فبال وتوضا ومسح علی خفیہ مختصرا. کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے پیشاب کیا اور پھر وضو کیا، اور مسح علی خفیہ، اور اس وضو میں آپ نے دونوں موزوں پر مسا کیا. اور اس حدیث کو امام مقدسی رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی تفصیل صحیحین میں موجود ہے. یہ دو حدیثیں امام مقدسی رحمہ اللہ موزوں پر مسے کے باب پہ لے کر آئے ہیں. اسی مسئلے پر انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی اختلاف نہیں کہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان پر مسا جو ہے بالاتفاق تمام مسالک تمام مذاہب کے درمیان جائز ہیں. آج آ کر اگر اختلاف ہوتا ہے تو وہ صرف کپڑے کی جرابوں پر یا اون کی جرابوں پر مسا کرنے کے بارے میں, یا وہ جس کے اوپر جراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس پر اختلاف ہوتا ہے کہ آیا ان پر بھی مسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا کہ جرابوں پر جو کپڑے کی یا اون کی ہیں ان پر مسا نہیں کیا جائے گا, اگر چمڑے کی ہیں تو پھر ان پر مسا جائز ہے. لیکن یہ مسئلہ کئی لحاظ سے غلط ہے, کیونکہ حدیث اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات پایا ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے کہ جرابے ہوں یا موزے ہوں دونوں پر مسا کرنا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے وضو کر کے ان کو پہنا ہوا ہو. امام ابو داود رحمہ اللہ اپنی سنن میں جلد 1 صفحہ 24 اور حدیث نمبر 159 کے تحت یہ بات نقل کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب, ابو مسعود رضی اللہ عنہ اور براء بن عازب, انس بن مالک, ابو امامہ, سہل بن سعد اور عمر بن حریث نے جرابوں پر مسا کیا, اور عمر بن خطاب اور ابن عباس سے بھی جرابوں پر مسا مروی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام لے کر سرسری طور پر یہ بیان کر دیا کہ ان سے مسا کرنا ثابت ہے. اب ان صحابہ کرام کے جو بعض سند آثار ہیں وہ مختلف کتابوں میں موجود ہیں, جیسا کہ مصنف ابن ابی شہبہ, عبد الرزاق, محلہ, ابن حزم اور الکنا للدولوبی وغیرہ میں بعض سند موجود ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اثر الاوسط لابن المنذر میں موجود ہے, اور اس کے وہ جرابوں پر مسا کیا کرتے تھے. جراب کا لفظ ہے وہاں پر, خف کا لفظ نہیں ہے, کہ جس سے بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں. موزوں پر تو جائز ہے لیکن جرابوں پر نہیں ہے. اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ اس بات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الصَّحَابَ رضی اللہ عنہم مسحوا علی الجوارب, اور کیونکہ صحابہ نے جرابوں پر مسا کیا اور ان کے زمانے میں ان کا کوئی مخالف ظاہر نہ ہوا. فکان اجماعا, لہذا اس پر اجماع ہے کہ جرابوں پر مسا کرنا صحیح ہے. المغنی جلد 1 صفحہ 181 مسئلہ 426. اور اس کی تائید بعض روایتوں میں بھی موجود ہے, جیسا کہ امام حاکم رحمہ اللہ جلد 1 صفحہ 169 اور حدیث 602 میں نقل کرتے ہیں. اور اسی طرح امام ابن المنذر النیسابوری جو ہیں وہ اپنی کتاب میں بعض اقوال نقل کرتے ہیں اور ان کی سندیں بالکل صحیح ہیں, جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیشاب کیا, پھر وضو کیا اور جرابوں پر مسا کیا. الاوسط جلد 1 صفحہ 462, اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے جرابوں پر مسا کیا. دیکھیے مصنف ابن ابی شہبہ جلد 1 صفحہ 188, اور جو رقم ہے یعنی نمبر ہے وہ 1979 یعنی 79, اور اس کی سند حسن ہے. براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے جرابوں پر مسا کیا, اور یہ بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں جلد 1 صفحہ 189 میں موجود ہے, اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جرابوں پر مسا کیا, اور یہ بھی مصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے جنابوں پر مسح کیا. اس کی سند بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں حسن موجود ہے. ابن المنذر نے کہا کہ امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا کہ صحابہ کا اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں, یعنی سارے صحابہ اکرام, جیسا کہ پہلے میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ یہ بات نقل کر چکے ہیں کہ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جرابوں پر مسا کرتے تھے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, تو گویا اس پر اجماع ہے. یہی بات جو ہے وہ ابن منذر نے امام اسحاق بن راہویہ سے صحابہ کے اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں کہ جرابوں پر مسا نہیں, یعنی جرابوں پر مسا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور تقریباً یہی بات ابن حزم نے کہی ہے المحلہ جلد 2 صفحہ 86 میں. تو معلوم ہوا جرابوں پر مسا کے جائز ہونے کے بارے میں صحابہ کا اجماع ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. اور یہ بات واضح ہے, قرآن اور حدیث کی طرح اجماع بھی حجت ہے, تو لہذا اجماع کے اوپر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک شرعی دلیل ہے. اور اجماع جو ہے وہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ایک نئی کوئی ٹرم ہے, کوئی نئی شک ہے, بلکہ یہ قرآن اور حدیث ہی سے ثابت ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث میں جہاں اس بات کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, وہاں ایک یہ بھی بات ملتی ہے کہ جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہو اس کے اوپر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے, جیسا کہ وہ اجماع ہے. کیونکہ امام حاکم رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 116 اور حدیث 399 میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا. اور اگر یہ جرابوں پر مسا کرنا غلط ہوتا, گمراہ کن امر ہوتا, تو اس کے اوپر کبھی بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتحاد اتفاق نہ ہوتا. تو یہ ایک اجماعی مسئلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان سے آ رہا ہے, اور اسی سے بات سنن چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا. آج اہل الحدیث کا بھی یہی مسلک ہے کہ جرابوں پر مسا کرنا جائز ہے, خواہ وہ چمڑے کی ہوں, خواہ وہ اون کی ہوں, کپڑے کی ہوں, جس پر جرابوں کا اطلاق ہوتا ہے اور وضو کر کے ان کو پہنا گیا ہو اس پر مسا کرنا جائز ہے. تو آج ہم نے الحمدللہ عمدۃ الاحکام سے دو حدیثیں, پہلی حدیث جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے, اور دوسری حدیث حذیفہ بن جمعہ رضی اللہ عنہ سے. اور اس کے علاوہ جرابوں پر مسا کرنے کے بارے میں بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے آثار اور علماء امت کے اس کے اوپر فتاوی کہ اس کے اوپر اتفاق ہے, اتحاد ہے سب کا, اور یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان کہ جرابوں پر مسا کرنا چاہیے اور یہ جائز ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رہے کہ صحابہ اکرام کے بعد بہت سے تابعین اور جید علماء کرام جو ہیں وہ بھی اس کے قائل تھے, جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد امام ابراہیم النخعی رحمہ اللہ, وہ بھی جرابوں پر مسا کرتے تھے. دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 188 اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. اسی طرح بہت عظیم تابعی سعید بن جبیر رحمہ اللہ بھی جرابوں پر مسا کرتے تھے, عطا بن ابی ربا بھی جرابوں پر مسا کے قائل تھے. اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی اختلاف نہیں تھا, اسی طرح تابعین میں بھی کوئی اختلاف نہیں رہا. اور اس سے بڑھ کر اور بھی کئی ثبوت ہیں, بلکہ ان لوگوں کے اکابر کے ثبوت موجود ہیں جو اس کی فت کرتے ہیں جرابوں پر مسا نہیں کرنا چاہیے. قاضی ابو یوسف جرابوں پر مسا کے قائل تھے, الہدایہ میں یہ بات نقل ہے جلد 1 صفحہ 61, اور محمد بن حسن الشیبانی بھی جرابوں پر مسا کے قائل تھے, اس کا بھی حوالہ بالکل یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے. بلکہ یہاں تک بات آتی ہے کہ امام ابو حنیفہ پہلے جرابوں پر مسا کے قائل نہیں تھے لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اور یہ بات ہدایہ ہی کے اندر موجود ہے جلد 1 صفحہ 61 میں۔ لہذا اس سلسلے میں جو پایا ثبوت تک بات پہنچتی ہے جس میں اختلاف کرنے والے لوگوں کے اکابر بھی ہیں اور صحابہ اکرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں، اور وہ یہی ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، اس میں کسی قسم کا تعصب، بغض اور حسد کرتے ہوئے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کا رد نہیں کرنا چاہیے، اور تنقید کرتے ہوئے تن کو جو ہے وہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اب کسی بھائی کا سوال ہے تو انتہائی اختصار کے ساتھ وہ سوال کرے تاکہ ہم جلدی جلدی اس مرحلے سے بھی فارغ ہو جائیں۔
بارک اللہ فیکم حافظ ندیم بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ حافظ ندیم بھائی، کچھ علماء کا یہ اعتراض ہے اس پر کہ یا وہ یہ شرط لگاتے ہیں اس مسئلے پر کہ جلابی جو ہیں وہ ان کی مقدار یا ان کی جو جتنی وہ موٹی زیادہ ہونی چاہیے، اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ بارش میں چلیں اگر آپ کی ساکس اگر وہ گلی نہ ہو تو پھر اس لحاظ پر آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں، اور یہ جتنے بھی ان کی یہ کنڈیشنز ہیں کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہیں، اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ خیر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو کنڈیشن بیان کی جاتی ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جس پر جراب کا یا موزے کا طلاق ہو سکتا ہے اس جرابوں پر اور موزوں پر مسا جائز ہے، یعنی اس قدر پھٹی ہوئی نہ ہو کہ وہ جو جراب پہننے کی علت ہے وہی واضح نہ ہوتی ہو، یعنی جو مقصد ہے وہی پورا نہ کر رہی ہو، اور اسی طرح اتنی باریک نہ ہو کہ جس سے سارا اندر کا حصہ نظر آ رہا ہو، اور جس مقصد کے لیے پہنی گئی ہے وہ مقصد اس سے پورا نہ ہو رہا ہو، اور جراب یا موزے کا اس کے اوپر اطلاق پورا نہ ہو رہا ہو، تو اس کے اوپر مسا نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بغیر ان کنڈیشنوں کے کہ اتنا چلا جائے تو بارش کے اندر تو اس کے پاؤں گلے نہ ہو یا وہ اتنی موٹی ہوں، یہ ہو وہ ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں جس پر بھی جراب کا طلاق ہو سکتا ہے اس پہ مسا ہو سکتا ہے۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حافظ صاحب، جرابوں کے حوالے سے ہی سوال ہے کہ جرابوں کے اوپر تو مسا کا واضح ہو گیا ہے بات، جبکہ ہم نے بالوں کا شوز پہنے ہوتے ہیں تو یا بالخصوص جو تسمے والے ہوتے ہیں تو کیا ان کے اوپر بھی یعنی مسا کر سکتے ہیں، یا جن جو پیدار ہوتا ہے پاؤں میں اس کے اندر سے اگر انگلی اندر جا سکتی ہو پاؤں کے اوپر یعنی اس کو مل سکتے ہوں تو کیا ایسے اس حوالے سے یعنی بغیر اتارے ان کو مسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جزاکم اللہ خیر۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر شوز پہنے ہوں وضو کر کے تو ان پر بھی مسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی جرابوں اور موزوں کی اس میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر اس کا ہاتھ اندر جا سکتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا تو پھر بھی جو ہے وہ مسا کیا جا سکتا ہے جرابوں پر، کیونکہ جرابوں کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر والے حصے پر ہاتھ پھیرا جائے، مسا کیا جائے، نہ کہ یہ کہ وہ پورے پاؤں کو اچھے طریقے سے ملے یا اس کے نیچے بھی ہاتھ پھیرے، نہیں، اوپر والے حصے تک اس کا اگر ہاتھ چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جوتے وغیرہ اور جوتوں کے اندر بھی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ان پر مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی
جی حافظ بھائی، ندیم بھائی، شہید بھائی کا یہ سوال ہے، کیا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تھا شہید بھائی کا سوال، جزاک اللہ خیر.
بالکل، میں ابھی یہی بیان کر رہا تھا اور میں نے کہا بھی تھا کہ جوتے پہن کر نماز ہو سکتی ہے، اور اس پر کئی حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے جوتوں کو دائیں طرف نہ اتارو، یا ان کو بائیں طرف اتار کے رکھو، یا اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی دونوں پاؤں کے درمیان رکھو، اور یا پھر ان کو پہن کر نماز پڑھ لو. ایک یہ قول ہے، اور دوسرا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر جماعت کروا رہے تھے، یہ بھی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اور آپ نے نماز ہی کے اندر اپنے جوتوں کو اتار دیا، اور آپ کی اتباع کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بھی اپنے جوتوں کو اتار دیا. جب نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم نے اپنے جوتوں کو اتار دیا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اتباع کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی آپ کے اتباع میں اپنے جوتوں کو اتار دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اس لیے اتارے تھے کہ میرے جوتوں کے نیچے جو تھی وہ گندگی لگی ہوئی تھی، جس کی اطلاع جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھے دی اور میں نے ان کو اتار دیا. تو یہ حدیث بڑی واضح دلیل ہے کہ جوتوں کے اندر نماز ہو سکتی ہے بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی اضطراری حالت کے. ہاں، صرف اتنا خیال رکھنا چاہیے، آج کل جیسے کارپٹ کا دور ہے اور اعلیٰ قسم کے قالین بچھائے جاتے ہیں مساجد میں یا گھروں میں، تو اگر ان کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں بھی جوتوں سمیت پڑی جا سکتی ہے، ورنہ جو ہے وہ جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے. اور بہترین اس میں بات یہی ہے کہ جوتے پہن کر نماز ایسی جگہوں پر پڑھنی چاہیے جہاں پر قالین وغیرہ یا مسلح وغیرہ کا انتظام نہیں ہو سکتا. اور اس کے اوپر بہت سے دلائل ہیں جوتے پہن کر نماز پڑھنے پر، اور کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو دلالت کرتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. جی
حافظ نظیم بھائی، میرا جو نیکسٹ سوال ہے وہ تھوڑا موضوع سے تھوڑا مختلف ہے، بہرحال ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہے. بہرحال وہ یہ ہے کہ میرے ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی نماز کے سلسلے میں، کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوں تو قدم کے ساتھ قدم ملنا چاہیے، اور حدیث کے لفاظ دے کے کندھے کے برابر کندھا اور گٹھے کے ساتھ گٹھا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال مسئلہ یہ تھا کہ اس بھائی کا جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اکثر اس کے جو پاؤں ہیں ان کے ڈائریکشن قبلے کی طرف نہیں ہوتے، وہ اپنے پاؤں کو سیدھا نہیں رکھتا. تو میں نے اس پر بات کی تو اس نے کہا کہ مجھے صرف ایک حدیث دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے اگر حکم دیا ہو یا انہوں نے نماز اس طریقے سے پڑھی ہو جس میں ان کے پاؤں سیدھے تھے. تو اس پر اگر آپ کو کوئی حدیث یاد ہے تو پلیز مجھے بتا دیں. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہو تو اس کے سارے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ٹیڑھے میڑھے قدم کر کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا خیال رکھتے تھے اپنے قدموں کا کہ اگر آپ سجدے میں بھی ہوتے تو سجدوں میں بھی آپ کے بالکل سیدھا ہوتا، وہ بھی ٹیڑھا میڑھا نہ ہوتا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی اپنے پاؤں بالکل سیدھے رکھتے تھے تو قیام میں بالاولا سیدھا رکھتے تھے، اور پھر قدم کے ساتھ قدم اسی وقت ملائے جا سکتے ہیں اور بالکل پورے کا پورا قدم اسی وقت مل سکتا ہے جب قدم بالکل سیدھے ہوں گے. تو لہذا ہر صورت میں جو ہی نماز شروع کی جائے اس کے پاؤں بھی بالکل سیدھے ہوں، اور سنن نبی داؤد کی حدیث کے مطابق کہ اس کے ہاتھ بھی بالکل سیدھے ہوں، یہ نہیں کہ وہ ٹیڑھے میڑھے کر کے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کر رہا ہے اور رکوع جاتے وقت کر رہا ہے. تو ان ساری احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ نماز میں اس کا چہرہ بھی قبلہ کی طرف ہو، اس کے جسم کے سارے اعضاء بھی قبلہ کی طرف ہوں، اور پاؤں کا رخ بھی بالکل قبلہ کی طرف سیدھا ہو، جو ہاتھ جب کھڑے کرے تو وہ بھی بالکل قبلہ کی طرف سیدھے ہوں، وہ ٹیڑھے میڑھے سستی کے شکار ادھر ادھر نہ ہوں. یہی جو ہے وہ صحیح احادیث طریقہ ثابت ہے تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر حضرات. جنابوں کی مدت بھی بتا دیں کہ یہ تو یعنی علماء سے پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ حدیث کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ مقیم کے لیے جو ہے وہ 24 گھنٹے اور سفر میں جو ہے وہ 3 دن اور رات. اب یہ پوچھنا ہے کہ کیا جن دوران وضو مثال کے طور پر ہم جو آدھا دن گزر جاتا ہے کوئی آدمی کپڑے بدلتا ہے اور جرابے بھی بدلتا ہے لیکن ہے وہ وضو کی حالت میں اس میں وضو تو پر توصل نہیں ہوتا, دوبارہ اس کو وضو نہیں کرنا چاہیے آئے گا چاہے وہ کتنی بار ہی جرابے بدلے وضو کی حالت میں. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات یہ ہے کہ مقیم کے لیے یعنی 24 گھنٹے دن اور رات, دوسرے معنوں میں 5 نمازیں ایک مسے کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ دوبارہ جرابوں کو اتارے گا. لیکن مسافر کے لیے جو آپ نے کہا 3 دن, 3 دن کی کوئی بھی واضح حدیث نہیں ہے. استدلال کیا جاتا ہے لیکن وہ استدلال صحیح معنوں میں پایا ثبوت تک نہیں پہنچتا. اس کے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جس کو امام بخاری کے اندر لے کر آئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ہم 19 دن تک قصر کیا کرتے تھے. واضح رہے بعض علماء نے یہاں بریکٹ میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ سفر میں جہاد کے موقع پر یعنی جنگ و قتال کے موقع پر ایسا ہوتا تھا, حالانکہ پوری حدیث کے اندر کوئی بھی ایسی کسی قسم کی شک نہیں ملتی جس میں یہ بات آئی ہو. تو معلوم یہ ہوا اگر بندہ مسافر ہے ٹھیک ہے تو 19 دن تک وہ قصر کرے گا. اور باقی بات اب آئی وہ جرابوں پر کہ اس کی کتنی تکمیل ہوگی, تو وہ 3 دن تک یعنی اپنی جرابوں پر مسا کر سکتا ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کو وہ ہے چینج کرنی پڑے گی. یعنی مقیم کے لیے اور جو مسافر ہے وہ 15 نمازیں ایک مسجد سے پڑھ سکتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جرابوں کو چینج کرے گا. اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ اگر وضو کی حالت میں وہ جرابیں چینج کرتا ہے بار بار بدلتا ہے لیکن ہے وضو کی حالت میں تو کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا, اس کے لیے نہیں. اگر اس نے وضو کیا ہے اور اس کے بعد جرابیں پہن لی ہیں اور دوبارہ اس نے اتاری ہیں تو پھر وہ وضو کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر مسا کر سکتا ہے پہن کر. یعنی جب تک وہ وضو کی حالت میں رہے گا جرابوں کو اتار بھی سکتا ہے اور پہن بھی سکتا ہے. قصر کی 3 دن کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن جرابوں پر مسا کرنے کے 3 دن ہی ہیں. آپ نے شاید مجھے سمجھنے میں غلطی لگی کہ آپ نے کہا کہ مسافر میں اگر مسجد کی بات کی ہے تو وہ 3 دن ہی ہے, اگر مسجد کی بات کی ہے تو پھر وہ 19 دن تک ہے جیسا کہ میں نے واضح کر دیا ہے. یا آپ دوبارہ اگر آپ میں آپ کو صحیح بات نہیں سمجھا سکا تو دوبارہ مائک پر آ دیں. جی
السلام علیکم وبرکاتہ. جی جناب کون اللہ خیر, بات واضح ہوگی ماشاء اللہ. اصل میں پہلے وہ بات ایسی تھی اس میں کچھ شک سا پڑ گیا تھا آپ نے جو فرمایا تھا, تو میرے خیال میں دونوں باتیں وہ خلط مرت ہو گئی تھی آپس میں, قصر کی اور اس طرح کی جو میعاد ہے اس کی وضو کے ٹوٹنے کی. میرا اب بات واضح ہو گئی الحمدللہ کہ 3 دن ہی ہیں اس کی جو میعاد ہے یعنی مسافر کے لیے 3 دن تک جو ہے وہ جرابوں پر یعنی مسا کر سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. تو اور کوئی مزید بھائی بھی آئیں پلیز سوال کریں, اب چانس ہے آپ کے پاس. جب ہمارے کچھ یوں کھاتے ہیں تو پھر بھائی کوئی سوال نہیں کرتے, جو جاتے ہیں تو فوراً وہ مائک پہ آ جاتے ہیں کہ جی میرا ایک سوال ہے. دعوت سن دوں گا اپنے بھائیوں کو کہ برائے کرم آپ ہاتھ اٹھائیں اور سوال پوچھیں, کیونکہ ایک آدمی کے ذہن میں تمام سوالات نہیں آ سکتے, آپ ایک ایک کر کے پوچھیں گے انشاءاللہ تو پھر بات سے بات نکلتی ہے اور علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے. جی جی جزاکم اللہ. آپ لکھیں ویل وشر بھائی, آپ سوال لکھ دیں, میں پوچھ دیتا ہوں انشاءاللہ. اور ہمارے محترم بھائی وہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں, ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا دیا کریں اور جو ہی آپ کی ٹرن آئے تو اس وقت آپ مین روم کے اندر جو ہے وہ سوال پیش کر دیں, تو کوئی بھی بھائی پھر آپ کا وہ سوال جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, یا پھر وہاں سے آئی آر سی بھائی یا ہمارے محترم جو شیخ ہیں وہاں سے وہ آپ کا سوال پڑھ کے پھر آپ کو جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ ساتھیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے سوال وغیرہ پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا. آپ میرا سوال لکھ دیں انشاءاللہ اور آپ کا سوال پوچھا جائے گا اور انشاءاللہ شیخ صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. پچھلے اور بھائی آپ آ جائیں جب تک کہ بھائی سوال لکھتے ہیں, آپ سوال پوچھ دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پتہ نہیں آپ کو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں تو پہلی دفعہ آپ کو یا ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا, تو بہرحال جو بھی آپ علامہ صاحب ہیں, تو میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہوں کہ جس طریقے سے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پیچھے, یعنی دیوبندی یا بریلوی جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ان کی مساجد میں ان کے امامت کے پیچھے, امام کے پیچھے, تو کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بریلوی عالم ہے. مثلا میرا ایک دوست جو ہے وہ پرزن سے آیا تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہاں پہ سوائے اس کے کہ وہ ایک بریلوی عالم جو ہے وہی اس کے اندر جمعے کی اور وہی جو ہے وہ رومز کے اندر آتا تھا, تو اس کے علاوہ کوئی چوائس جو ہے وہ نہیں ہے, تو کیا اس صورت میں وہاں پہ اس کو جمعہ پڑھ لینا چاہیے تھا یا نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ اس کے بارے میں آپ فرمائیں, جہاں کوئی چوائس ہی نہ ہو کہ وہاں کوئی دوسری مسجد جو ہے اس کو ڈھونڈا جا سکے, تو اس کے بارے میں فرمائیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو یہ ہے بھائی, نہ میں علامہ ہوں نہ میں شیخ ہوں, ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اور بلی وہ امنی ورواجہ کے تحت جتنا اللہ نے سمجھ بوجھ اور علم دیا ہے اس کے مطابق آگے پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں, اللہ قبول فرمائے. آپ نے کہا کہ اہل الحدیث جو علماء ہیں وہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں, یہاں یہ بات یاد رہے کہ نام کی بنا پر اہل الحدیث نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتے کہ کوئی بریلوی ہے اس لیے, دیوبندی ہے اس لیے, یا وہ کسی اور فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لیے. اہل الحدیث ایک نظریے کا نام ہے, ایک نہج کا نام ہے, اور بالخصوص سلف صالحین کے منہج کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے, اور کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ساری کی ساری تعلیمات لیتے ہیں, اس کے علاوہ ہر چیز کو ترک کر دیتے ہیں. تو بھائی اگر امام صحیح العقیدہ ہو, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے وہ بچا ہوا ہو, متبع سنت ہو, صحیح العقیدہ ہو اور فسق و فجر کے اندر مبتلا نہ ہو, تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے. اور اگر ایک امام جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے, بدعات و خرافات میں پڑا ہوا ہے اور دین کا اس نے رخ ہی چینج کر دیا ہے اور اپنے من اور فہم کے مطابق جو ہے وہ دین کی تشریح کرتا ہے, تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ امام کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رہے کہ بعض دفعہ امام صحیح العقیدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر اور خرافات ہوتی ہیں کہ نماز میں خشوع نہیں ہوتا, خضوع نہیں ہوتا, نماز کا طریقہ وہ نہیں ہوتا جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ایسے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے بچیے, کیونکہ جس نماز میں خشوع اور خضوع نہیں وہ نماز اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے اور صلوا کما رأیتموني نہیں ہے, اپنی مرضی کی نماز ہے کہ جب چاہا رکوع کر لیا, جب چاہا رکوع سے کھڑے ہو گیا, یا وہ سٹ ڈاؤن والی نماز جو ہے یہ نماز بھی آدمی کو, آپ دیکھیں اگر پیچھے ایک متبع سنت اور صحیح العقیدہ آدمی کھڑا ہے اور ایسے امام کے پیچھے جس کا نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے نہ رکوع صحیح نہ قیام صحیح نہ سجدہ صحیح, تو وہ کس طرح اپنی نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ ابھی بیچارہ سبحان ربی العالی کہے گا وہ سجدے سے کھڑا ہو جائے گا, وہ ابھی اللہم اغفر پوری نہیں پڑھ پائے گا وہ دوسرے سجدے کے لیے چلا جائے گا, ابھی وہ سجدہ جلسہ استراحت نہیں کر پائے گا وہ قیام شروع کر دے گا. تو لہذا ایسے امام کی تلاش کریں جو امام صحیح العقیدہ بھی ہو اور متبع سنت بھی ہو, اس کی نماز میں خشوع خضوع بھی ہو اور اس کی نماز جو ہے وہ اپنی من مانی نماز نہ ہو بلکہ وہ نماز ہو جس کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. جی
صحیح بخاری نے انس کو روایت ہے کہ لنچا ایک ہی دن میں ہمیں خالیاں دینے کو جانا تھا, ٹھیک ہے جی, اور ان کو 30 آدمیوں کی طاقت دی گئی تھی. تو شیعہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت انس کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی کو 30 آدمیوں کی طاقت دی گئی تھی, اور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 آدمیوں جتنی طاقت ملی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار خود کیا. آپ نے فرمایا کہ جب مجھے بخار ہوتا ہے تو میرا بخار عام آدمی کی نسبت بڑھ کر ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اظہار فرمایا کہ میری جو طاقت ہے یا میری جو برداشت ہے وہ عام آدمی سے دگنی ہے, ان کی نسبت جو ہے وہ, تو یہ جس آدمی کی طاقت کا ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, نہ کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کوئی جستجو میں پڑے تھے یا اللہ معاف کرے کسی اور طریقے سے انہوں نے اس کی خبر لی, نہیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی احادیث ہیں جہاں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت عام آدمی کی نسبت زیادہ تھی. اور اس کے علاوہ جو آپ کا برداشت کا کام تھا وہ بھی دوسرے ان لوگوں سے زیادہ تھا. بہت سی ایسی حدیثیں ہیں, اگر کوئی بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی تخریج کر دوں تو وہ بھی انشاءاللہ کر دوں گا. جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حافظ صاحب, ویل وشر بھائی نے جو نیچے لکھا تھا وہ لکھتے ہیں, سو شی آرگیو دیٹ ہاؤ کم انس نیو دیٹ پروفیٹ ہیڈ پاور اتھارٹی مین دے ٹیک اٹ ان دا کنٹیسٹ آف سیکشوئل سیٹسفیکشن, یعنی دوسرے معنی میں اس کو لے جاتے ہیں نفسیا کے معاذ اللہ, وہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ رسول کے سامنے یعنی کہ جتنی اوراج متحرات تھیں رضوان اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جا کے وظیفہ زوجیت ادا کرتے تھے, اس معنی میں اس کو لیتے ہیں. تو یہ جہاں تک میری سمجھ ہے وہ تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خبر گیری کرنے کے لیے یعنی جاتے تھے دن میں ایک دفعہ سب کے پاس تھوڑا تھوڑا بیٹھتے تھے, اور باقی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں باری ہوا کرتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات وہاں گزارتے تھے. تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی مہربانی آپ نے اس طرح توجہ دلائی. بھائی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا, پہلی بات تو یہ کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض کیا گیا کہ ان کو یہ کیسے پتہ چلا, تو وہ میں نے کلیئر کر دیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا تھا. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری اپنی عورتوں کے پاس جاتے تھے, تو وہ احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عورت کی ہر بیوی کی اپنی جو ہماری امہات المومنین میں سے ہیں ان کی باری رکھی تھی. جیسا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری کے ایام میں تھے تو آپ نے ساری جتنی آپ کی بیگمات تھی امہات المومنین ہماری ان سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں ناراض نہ ہو تو میں یہ دن جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں. تو سب نے بخوشی یعنی بارضا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی, اور آپ صلی اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزارے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری اپنے اپنی بیویوں کے ہاں رات گزارتے تھے. اور باقی رہی بات یہ کہ آپ ایک ہی دن سب بیویوں کے پاس جاتے تھے, تو وہ بات وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نان نسخے کے لیے جاتے تھے, ان کی خیر خبر گیری کے لیے جاتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم سے ہٹ کر بھی اپنی کسی دوسری بیوی کے گھر چلے جایا کرتے تھے. یہ کئی احادیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں. جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا اور آپ میری طرف آ رہے تھے, حالانکہ اس دن میری ہاں آنے کی باری بھی نہیں تھی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح کا مفہوم اس حدیث سے اخذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا شیعہ حضرات جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. شیعہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی دشمنی میں ایسی باتیں کرتے ہیں, ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہم سب کو بھی حدیث کا وہی مفہوم لینا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے ہم تک پہنچا ہے. جی
السلام علیکم وبرکاتہ. جی شاہد بھائی کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو طلاق بھی دی تھی, تو اس کا جواب دیجیے گا شاہد بھائی. اور چل رہا پچھلے بابا بھائی سر اپنا سوال آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں سوچا ضرور تھا لیکن طلاق دی نہیں تھی, اور انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں اور آپ میرے جو دین ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میں یعنی سپرد کرتی ہوں اور مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے, اور وہ ویسے بھی کافی بوڑھی تھی تو طلاق دی نہیں تھی بلکہ طلاق کے بارے میں سوچا تھا بس. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب میں جو کوشچن کیا اس کا جواب جو ہے وہ مجھے ملا نہیں ہے. اصل میں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کسی قسم کی, اس کے ساتھ جو امام ہے جس کے پیچھے اس نے نماز پڑھنی ہے وہ مشرک بھی ہے, اور اس کی نماز کے